أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا رحمة مهدات. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله واصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللہ کے رسول کی زندگی کامل شریعت ہے اور اسے اسوہ حسنہ کہا ہے، زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ. بہترین نمونہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پسند اور رضا کے مطابق زندگی تھی. انک بعیوننا ووحینا. اور بہترین زندگی اس اعتبار سے بھی ہے کہ مخلوقات میں اس سے بڑھ کر شرف، فضیلت، آرام، راحت، پند اور نصیحت، حکمت آموز زندگی اس سے بڑھ کر کسی مخلوق کی نہیں ہو سکتی. جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، نبی الانبیاء، رسول المرسلین، شافع الجزاء و شافع الشفاعة، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی عطا فرمائی. لعمرو کا آپ کی زندگی کی قسم کھائی گئی. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کو گواہ بناتے ہیں. جیسے والفجر، وقت فجر کی قسم، وقت فجر گواہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ولیال عشر اور دس راتیں گواہ ہے، والشفع والوتر اور جفت اور طاق گواہ ہے. حل فی ذالک قسم لذی حجر. ان قسموں میں سمجھ ہے عقل مندوں کے لیے. ہر شخص قیمتی بات نہیں سمجھ سکتا، قیمتی بات قیمتی لوگ جانتے ہیں. حل فی ذالک قسم لذی حجر، اس میں زبردست پند و نصیحت ہے اور سمجھ کی پونجی ہے، لیکن عقل مندوں کے لیے، نصیحت اور شکرانوں کے قدردانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کے لیے انبیاء اور مرسلین کا انسانوں میں انتخاب فرمایا ہے. ان نحن الا بشر مثلکم. تمام انبیاء کا بیان قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا ہم واقعی بشر ہی ہیں. ان نحن الا بشر مثلکم. لیکن اللہ کا خاص فضل، خاص احسان، خاص مہربانی اللہ نے ہم پر فرمائی ہے، جس کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام گناہوں سے تو معصوم ہی ہے، نامناسب کاموں سے بھی بری ہے. خلاف مروت کام بھی وہ نہیں کر سکتے. لا الہ الا اللہ. حدیث شریف میں ہے ایک شخص کا آپ نے تذکرہ کیا اور آپ اس سے راضی نہیں لگ رہے تھے. جب وہ آیا تو اعلان لہ الکلام، آپ نے نرم اور شیرین کلام فرمایا. بی بی صاحبہ ام المومنین حضرت عائشہ تشریف فرما تھی. اس نے پوچھا، آپ نے فرمایا عائشہ تم نے مجھے کب بد اخلاق پایا ہے؟ آدمی سامنے آیا ہے، وہ جتنے بھی برا ہے نبی مامور ہے کہ حسین کلام کرے، یا رب صلی وسلم علیہ. اور ایک مجلس میں ایک شخص نے آپ کو کہا، طویل قصہ ہے، هلا غمستنی، حضرت آپ نے آنکھ مار کے مجھے بتانا تھا. یہ لوگ باتیں کرتے ہیں نا، آنکھیں مارتے ہیں، مختلف جسم کے حرکات سکنات سے شرارتیں کرتے رہتے ہیں لوگ. تو حضرت نے کہا، الانبیاء لا یغمزون، نبی لوگ آنکھیں نہیں مارا کرتے، ان کی زندگی صاف ستھری ہوتی ہے. ہم ایسے نہیں ہیں کہ کہے کچھ اور ہو کچھ، ہم صاف ستھرا کلام کریں گے جس میں ہماری امت کو سہولت ہو. انی اوتیت ملتا حنیفیہ صبحتا سہلا، بخاری. مجھے ایسا راستہ دیا گیا ہے اور ایسے اصول اور ضوابط کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے جو آسان بھی ہے، دو ٹوک بھی ہے، جامع بھی ہے، اور خیر و عافیت کا دین ہے وہ، الحمدللہ. اس طرح نہیں ہے کہ عربستان میں اور سیرت ہو اور پاکستان میں اور سیرت ہو. یہ پیچیدگیاں بدعت کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوئے ہیں، متوطن مکہ ہے، متولد، اور 10 سال بلکہ 40 سال آپ نے قبل الوحی گزارے، اور 13 سال وحی آنے کے بعد 53 سال آپ نے وہاں پورے فرمائے. چھیاسی سورتیں قرآن کریم کی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور حیرت انگیز قسم کے مظالم مشرکین نے کیے، بہت زیادہ. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے درخواست کی کہ وقت بہت مشکل سے گزرتا ہے، ہمت جواب دے گئی، اجازت ہو تو یہاں سے ہٹ کر کہیں اور چلا جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں. حضرت نے مسکرا کر کہا کہ ہم انبیاء اور مرسلین اس سے زیادہ تکلیفیں گزارتے ہیں، اور فرمایا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہجرت کی اجازت دے دے گا. ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا وقت اور گھڑی آنے والی تھی کہ الرسول المرسل والنبی الخاتم والمختم، وہ بھی وہاں نہیں رہ سکتے تھے، تب تو اللہ نے کہا اس کو چھوڑے. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا ساتھ ہی رہو گے. تو اندازہ تکلیفوں کا لگائے. یہاں کراچی شہر میں بھی کچھ احوال گزرے ہیں، اور 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک بڑے توکل والے، اللہ پر سہارا کرنے والے، دوسرے کچھ تکلیفوں کے ساتھ گزارا کرنے والے، اور تیسرے ذرا سی بات پر ہمت ہارنے والے. آپ کی عظیم زندگی مکہ میں گزری. کعبہ شریف مکہ میں ہے، اس میں بت رکھے تھے مشرکوں نے، طواف کرتے تھے تو ننگے ہو کر، نماز پڑھتے تھے تو سیٹیاں بجا کر. پتہ نہیں کیسے سیٹیاں بجاتے تھے، کہ انگوٹھے چومتے تھے، کیا کرتے. انگوٹھا چومنے کا جو ماہر ہوتا ہے نا، وہ بھی سیٹی بجاتا ہے، یہ سیٹیاں بجتی ہیں. اونٹ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. صاف ستھرا نظام ہے کہ جب پیغمبر کا پاک نام سنے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو. چوما چاٹی کی کیا ضرورت ہے؟ ہر روایت روایت نہیں ہوتی جب تک اس کے ساتھ درایت نہ ہو. علماء لکھتے ار روایت تقبل بالدرایا. نمازوں کے بعد ذکر بالجہر. محقق علی الاطلاق ابن الحمام کہتے ہیں فتح القدیر شرح ہدایہ میں لم یورف احد من الفقہاء قالہ, کسی ایک فقی امت نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ نماز ختم ہونے کے بعد الا اللہ الا اللہ الا اللہ. اس لوگ نماز پڑھ رہے پیچھے آئے ہوئے. بدتی کو اس کا کبھی خیال نہیں ہوتا کسی کا گھر رہتا ہے یا اجڑتا ہے, اس نے تو اپنے جہنم جانے کا راستہ بنانا ہے. پیغمبر کے زمانے میں لوگ ذکر بالجہر کرتے اور نمازوں کے بعد اور حضرت تشریف فرماتے. توبہ. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کے ہوتے ہوئے آوازیں نہ اٹھاؤ. ان تحبط اعمالکم, نیکی ضائع ہو جائے گی. وان تم لا تشعرون, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. امام اعظم ابو حنیفہ نے اس وجہ سے امام کے ولد ضالین کہنے کے بعد آمین کو آہستہ کہا کہ آہستہ کہو. یہ تو ظاہر بات ہے کہ آیت نازل ہو چکی ہے اور پیغمبر مصلی پہ کھڑے ہیں اور انہوں نے کہا ولد ضالین اور سارے لوگ کہ آمین, تو آواز تو اٹھ گئی ہے. نبی کی اطاعت نماز میں اور باہر ایک جیسے ہے, بلکہ نماز میں زیادہ ہے. نماز تو آپ کی اطاعت سے بنی. آپ نے ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ اٹھانا تکبیر تحریمہ ٹھہرا. آپ نے اللہ اکبر کہا تو وہ نماز کے لیے شرط ٹھہرا. آپ نے کچھ وقفہ کیا اور ثنا پڑھی, ثنا پڑھنا سنت ٹھہرا. اللہ ایک مصری عالم مسجد نبوی میں میرے ساتھ بیٹھا تھا. مصر میں اکثر احناف ہے. جامع ازہر کے شیخ کے لیے حنفی ہونا شرط ہے 1000 سال سے. دنیا میں اس وقت سب سے بڑی یونیورسٹی الازہر ہے. وہ اور بات ہے کہ بادشاہوں کی اور حکومتوں کے ریلے پیلے نے اس کی دینی حیثیت کو متاثر کیا ہے. لیکن اجل علماء آ چکے ہیں دکتور محمود حلیم کے متعلق, استاد محترم محدث العالم حضرت بنوری فرماتے تھے حافظ ابن حجر اور بدر الدین عینی کے بعد مصر کی تاریخ میں دوسرا بڑا عالم ہے. ایک بات بڑی حیران کن یہ کہ ان کا سلیبس زیادہ ہے, کتابیں زیادہ پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں شارٹیج پر کام ہونے لگا ہے. دارالعلوم دیوبند میں 16 سال میں فاضل ہوتا تھا, آہستہ آہستہ 10 سال ہو گئے. پاکستان میں 8 سال ہو گئے. وفاق نے 3 سال اور 4 سال کر دی تاکہ نہ مولوی بنے نہ پورا جاہل بنے, درمیان میں اٹک لٹک کے رہے. میں اکثر طلباء سے کہتا ہوں کہ پڑھنے کا مقصد علم ہے یا کوئی دھوکہ دڑاکا ہے؟ ایسا زمانہ تھا کہ طالب علم 22 سال اور 24 سال علوم پڑھتا تھا, تب جا کر کے نحریر غزالی اور رازی پیدا ہوتے تھے. سلیبس سیدھا کرنا پڑے گا. اس سلیبس سے یہ کام نہیں کر سکتے. یہ بس ایسے ٹیلی ویژن کے سامنے ناچنے والے ہوں گے یا ویڈیو بنانے والے ہوں گے. اس سے علاوہ ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں, نہ مولوی نہ ملا کچھ نہیں. تشبلا نہ محقق شدی نہ دانش من، چار پائے برو کتابی چند. علم بہترین شغل ہے، کیونکہ دیکھو اگر آدمی نفلے پڑھنے لگے تو کتنا پڑھے گا؟ کہتے ایک مسئلہ دین کا سیکھ لیا جائے تو 100 رکعت نوافل کے برابر ثواب ملتا. 100 تو ایک دن میں نے کبھی نہیں پڑھے، لیکن مسائل 100 سے زیادہ بیان کیے الحمدللہ. اور علم کا ایک باب پڑھا لے، جیسے فصل فی الاستنجاء، فصل فی الوضوء، فصل فی المکروہات، کتاب الصلاۃ، کتاب الطہارہ، تو پورا پڑھاتے ہیں. ساری زندگی اسی میں کب گئی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ نصیب فرمائے، تو 1000 رکعت نوافل کا ثواب ملتا ہے. ان دونوں باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر علم اپنے رنگ میں ہو تو دنیا کا کوئی عمل اس کے برابر نہیں ہے، وہ سب سے بڑھ کر ہے. موطأ امام مالک میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا. ایک عالم ہے، یصلی بالناس المکتوبہ، فرض نماز پڑھا لیتے، ثم یجلس فیعظ الناس، پھر بیٹھ کر لوگوں کو مسائل سمجھاتے ہیں، بس یہی اس کی ذمہ داری ہے، فرض نماز پڑھانا اور لوگوں کو مسائل سمجھانا. اور دوسرا شخص ہے جو ہر روز نفلی روزہ رکھتا ہے، یصوم النہار ویقوم اللیل، اور رات بھر قیام اللیل کرتا ہے. یہ اپنی جگہ اٹل رہے کہ روزہ رکھنا کوئی معمولی اعظم کا کام نہیں ہے، آپ رکھنا شروع کریں تو آنکھیں کھل جائے گی. یہ جو گرم گرم چائے تھڑکے گی، خوشبودار پراٹھے کی خوشبو آئے گی، اور پھر دوپہر کے وقت اور کھانوں کا بازار سجے گا. ظاہر سردی میں گرم چیزیں چاہیے، گرمی میں ٹھنڈے مشروبات چاہیے، اور روزے والے کے لیے تو چکھنا بھی جائز نہیں ہے بغیر ضرورت کے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزے رکھنا بڑی عبادات ہے. نفس کے کھانے پینے سے نفس میں سرکشی آتی ہے، جیسے ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ خون گاڑا ہو رہا ہے، کبھی کہتا ہے جی وزن بہت بڑھ گیا ہے. دیکھو یہ ڈاکٹری زبان ہے، اللہ والوں کا طریقہ یہ کہ وہ کہتے ہیں اتنا کھانا جس سے کھانے والوں کو ڈر لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی صحت کے لیے وبا بن جائے، بلا بن جائے. مولانا روم کہتے خرد کو ند رنجور را رنجور تر، ہواں کے مامور است را مامور تر. زیادہ کھانا آدمی کو کھا لیتا ہے، فریاد کرتا ہے نا جیسے بچھو سام ڈسے اور فریاد کرتا ہے. اگر کم کھانا کھایا جو خیریت سے ہضم ہوا تو آپ نے کھانا کھایا، اور اگر زیادہ کھایا اور اس کے لیے فکر مند ہونا پڑا تو کھانے نے آپ کو کھایا ہے. آپ کا ہاتھ، آپ کا کان، آپ کی ناک، کوئی چیز کاٹ چکا ہے، آپ کو ابھی نظر نہیں آتا. وقت آ جائے گا تو نظر آئے گا، لیکن کچھ کر نہیں سکیں گے. اس لیے کہتے ہیں قلت الطعام، قلت المنام اور قلت الکلام، انبیاء علیہ السلام کے متفق پیغامات. کم کلام، بغیر ضرورت کے. بعض لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں کہ آدمی کو ڈر لگتا ہے، یہ خاموش کب ہوتا ہے؟ امام مجاہد کہتے ہیں میں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ مکے سے روانہ ہوا مدینہ جانے کے لیے، اور پھر مدینہ منورہ سے واپس مکہ آ رہے تھے. میں نے ایک جگہ حدیث پوچھی تو بیان کی، اور واپسی پر دوبارہ پوچھا تو جواب دیا، میں نہ پوچھتا تو کوئی بات نہیں تھی، خاموش. اور تم ساتھ ہوتے تو کڑا 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 ٹکا ٹکا کڑا کڑا ٹکا ٹکا کڑا کڑا پشتو کو تو کڑکڑے ہوئے تش خبر ہے تو خبر ہوں مشین الگ گلے کی گانا سنگ بغلے کی. یاد رکھنا یہ تمام کلام کا حساب ہوگا، تول ترازو لگے گا. آپ نے تو سونا خریدتے وقت دیکھا ہے کہ زرگر تول کے دیتا ہے، آپ نے گندم اور آٹا اور یہ چیزیں خریدتے وقت آپ نے صرف یہ دیکھا، یہ نہیں دیکھا ہے کہ آپ کے آزائے جسم کی نقل و حرکت کا آپ سے حساب ہوگا کہ ان پیروں سے کہاں کہاں گئے ہیں، ان ہاتھوں سے کیا کیا پکڑا ہے، اس منہ سے تم نے کیا بیان کیا ہے. بعض بزرگان دین نے بعض بزرگوں کے ہاں ایسی تعلیم پائی ہے کہ ان بزرگوں نے ان پر پہلی پابندی لگائی کہ باتیں کم کر. سبحان اللہ. قرآن شریف میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر کی خدمت میں گئے تو حضرت خضر نے کہا لا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک کہ میں بات نہ کروں آپ کو پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہوگا. اب وہ گئے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے، اور پڑھنے اور سیکھنے کی بنیاد سوال ہے. اتنا سخت مدرسہ تھا کہ بولنے پر پابندی. اللہ اکبر. حضرت نے کہا کہ میں پوری پابندی کروں گا، آپ ستجدنی انشاءاللہ صابرا، جیسے آپ فرماتے ہیں ایسے ہی جم کے رہوں گا. ولا اعصی لک امرا، آپ کے کہے کے خلاف نہیں کروں. اللہ اکبر کبیرا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھی ایسے زبان کو کہتے پکڑ لیتے تھے اور فرماتے تھے ہاذا ما اوردنی المواردہ، یہ مجھے ہلاکت کی جگہوں کی طرف لے جاتی. اللہ اکبر و کبیرہ. کہتے ہیں کہ کلام کم ہو جائے تو سوچ بڑھ جائے گی، تدبر میں قوت آ جائے گی، اور جب کلام بڑھ جاتا ہے تو تدبر منتشر ہو جاتا ہے. ساری صلاحیت تو بولنے میں لگ جاتی ہے تو سوچ بچار کا وقت کم ملے گا، وہ دماغ تو اسی میں صرف ہو گیا ہے. اللہ کا ذکر کثرت سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا خوب ذکر کرو. ذکر نماز ہے، اقم الصلاۃ لذکری، نماز اللہ نے خود مقرر کی، پانچ اوقات، پانچ فرائض، آگے پیچھے سنن، مؤکدات، نوافل، آرام تسلی سے ایک اعتدال سے پڑھی جاتی ہے. ذکر سے مراد پیغمبر ہے، ذکر الرسول یعنی سنت اور حدیث، اس میں بھی ملکات پیدا کرو. اور فاسألوا اہل الذکر، علماء کو اہل ذکر کہتے ہیں کیونکہ ان سے بڑھ کر ذاکر دنیا میں نہیں ہوتا. قرآن کا نظم اور نسخ، قرآن کا ظاہر اور باہر، قرآن کریم کی آیات بینات اور ان کی تفاسیر اور تعاویل، ان سب کے ذمہ دار علماء کرام ہیں. اور احادیث مبارکہ اور سنت نبویہ کا وہ جاد قویمہ جس سے دنیا میں ہدایت اور استقامت اور آخرت میں نجات اور مغفرت ملتی ہے، علماء اس کو بیان فرماتے ہیں، علماء کرام اس کو احادیث الاحکام کہتے ہیں. احادیث الاحکام یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو. کیا یہی صبح و شام کثرت ہے؟ ایک قول یہ ہے مفسرین کا کہ صبح و شام، وہی صبح و شام مجھے یاد کرتا ہے، صبح و شام یہ کثرت پر دلالت کرتا ہے. اور یا یہ کہ صبح وہ دن کا حصہ ہے اور شام رات کا حصہ ہے، اور ان دونوں میں پانچ نمازیں فرض. سنت، نفل، فرائض سب ملا کر کل 50 نمازیں بنتی ہے، 5 فرض قطعی اور کچھ اس کے متعلقات توابع جنہیں علماء سنن مؤکدات کہتے ہیں، اور باقی اختیاری ہے نوافل. جب طبیعت میں بشاشت ہو، وقت طویل ہو، دل چاہے، کوئی امر مطلوب ہو، تو اللہ کی رضا اور خوشنودی خوب عبادت میں ہے. خوش قسمت ہے وہ انسان کے تسلی سے وضو کر لے، پاک صاف کپڑے پہنے اور دل جمی کے ساتھ رب کے حضور کھڑا ہو جائے. اور کیا خوش رنگ انداز ہے جب قرآن شریف مزے مزے سے پڑھ رہا ہو اور خود ہی مستنیر ہو رہا ہو. یتلون آیات اللیل آناء اللیل واطراف النہار، راتوں کے اندھیرے میں بھی اور دن کے کناروں میں بھی ان کی تلاوت غذائے روح کی طرح جاری ساری رہتی. انسانی زندگی کے ترقی عند اللہ کے کئی راز ہیں. ایک راز یہ بھی ہے کہ اس نفس اور اس جسم کو بھی خاص طریقے سے آپریشن میں ڈالا جائے. کسی کو آپ کہیں گے کہ جی آپ دوڑ لگائے، کسی کو آپ کہیں گے جی یہ وہاں سے وہاں تک روز جائے، یہ کام نہیں ہوگا، یہ کچے کام ہیں سارے. لیکن آپ اس کو یہ کہیں گے کہ آپ فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اور سویرے اٹھے، اس میں آپ اچھے بھی لگیں گے، دین کی تبلیغ بھی ہوگی، مومن کی زندگی بھی بنے گی، آپ کو اجر ملے گا. جب فجر کے لیے اٹھے گا، نیند چھوڑے گا، گرم بستر ختم کرے گا، پانی سے وضو کرے گا، سنت پڑھ کے مسجد چلے گا، یہ سارے اوقات اول سے اخیر تک آپ جمع کرے، رنگوٹ والوں کا باپ بھی اتنی ایک سرسائید نہیں کر سکتا جتنا نمازی لوگ کرتے، کوئی نہیں کر سکتا. پھر جب فجر کی نماز قبول ہو جاتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ اشراق بھی پڑھ لو، یہ 2 رکعت ہے، سورج نکلنے کے 5 منٹ 6 منٹ بعد پڑھی جا سکتی ہے، اور منٹ علماء نے احتیاطاً لکھا ہے. بس یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ طلعت الشمس ہو، سورج نکل آیا، بس اور کوئی پیچیدگی اس میں نہیں ہے، فقہ اتنا ہی ہے، طلعت سورج نکل آیا، بس اللہ اکبر. عجیب بات ہے کہ یہ 2 رکعت ایک حج اور عمرے کے برابر ہے. وہ بابا حج اور عمرہ تو آج کل صحیح طرح پرسکون کئی لاکھ کا ہوتا ہے، اور صرف لاکھوں سے کام چلتا ہے، جانا نہیں پڑے گا، گھر بار، بال بچے، دولت خزائن، اپنے کام کاج سب کو ایک طرف کر کے یہ بہترین خوشگوار سفر اختیار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار ایمان کے ساتھ نیک عمل کے لیے صحت عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے. اللہ اکبر. اسی طرح کسی کو آپ کہیں کہ جی آپ کھانا کم کھائیں، وہی ٹھیک ہے، اس کا اپنا گھر ہے، کھائے گا جی چاہتا ہے. وہ ایک میاں بیوی کا روز جھگڑا ہوتا تھا، تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا جھگڑا ہو رہا ہے یار؟ اس کی اہلیہ نے کہا اس کا وزن زیادہ ہو گیا، اس کو کمپنی نے نوٹس دیا ہے کہ وزن کم کرو، تو مجھے کہتا ہے کہ تم آدھی روٹی رکھو، جب میں آدھی رکھتی ہوں پھر لڑنے لگتا ہے کہ 2 اور لے آؤ. میں نے کہا 2 کمپنی اس کے مقابلے میں، ایک وہ جس کو جو تنخواہ دے رہی ہے، اور دوسری یہ غریب جس پر اس کا بس چلتا ہے. تو میں نے اس کو کہا مرد کی مردانگی یہ ہے کہ جو کہے اس کے خلاف نہ کرے, یاد رکھنا. مرد کی مردانگی کا یہ تقاضا ہے. بیوی سے آپ نے بات کہی, اب اس پر قائم رہے, اور جب آپ اس سے منحرف ہوں گے تو معافی مانگیں گے کہ میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا, یہ بات میری اور آپ کی ہوئی, میں نہیں کر سکتا, آپ مجھے معاف فرمائیں, تو بچو گے, ورنہ اس کا حساب دینا پڑے گا. عہد و پیمان کی پوچھ گچھ ہونے والی, یہ گپ شپ نہیں ہے جو آپ نے شام کو کہا, صبح پھر دوسری طرح منہ کر کے منحرف ہو گئے. بچوں سے بھی آپ نے ایک بات کہی کہ یہ کھلونا دلاؤں گا, جھوٹ نہ بولا کرے, جھوٹ سیکھ لیں گے وہ, سچ بولا کرے. محنت کرنی پڑتی ہے بچے کے ساتھ, بیٹے اس سے نقصان ہو جائے گا, یہ چیز اچھی نہیں ہے. اس کے ذہن میں بھی وہی بات آ گئی ہے کہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں, آپ بہترین استاد ہیں. بہت سارے باپ ہوتے ہیں استاد نہیں ہوتے, ہو استاد ہونا بہت بڑی بہت بڑا ملکہ چاہتا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ زکات کی کجور اٹھائی اور منہ میں ڈالی. آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ زکات کی ہو, دیکھیں یقین بھی نہیں تھا, اور حضرت حسن کے منہ میں انگلیاں دی اور باہر نکالا. فرمایا ہم سادات لوگ زکات نہیں کھاتے. بعض قوموں نے سادات کو فتوی دیے کہ لے سکتے ہو. میں کہتا ہوں یا تو سید اصیل نہیں ہو, ڈبل بیڈ والے ہو, ورنہ جھوٹے فتوے نہ دیتے. نبی کے خلاف بھی مفتی فتوا دے سکتا ہے کیا؟ وہ کیسے مفتی ہے؟ علی الاطلاق ائمہ اربعہ متفق ہے کہ سادات کے لیے زکات ناجائز اور حرام ہے, علی الاطلاق. دیکھیے فتح القدیر شرع ہدایہ. اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا, ابو رافع نام ہے, اس کو حضرت عباس نے کہا کہ حضرت زکات کمیٹیاں بنا رہا ہے لوگوں سے زکات وصول کرنے کے لیے, اور پھر ان میں سے ان کو بھی دیں گے. تو آپ کی شادی ہونے والی ہے, حضرت سے کہو کہ آپ کو بھی لگائے. ابو رافع نے آ کے آپ کو کہا کہ حضرت آپ لوگوں کو زکات کمیٹی میں رکھ رہے ہیں, مجھے بھی رکھ لیں, مجھے زکات کے پیسے چاہیے. حدیث شریف میں آپ نے ٹھنڈی آہ بری, بہت افسوس کیا, فرمایا یہ کیسے ہوگا, ابو رافع انت مولانا, آپ ہمارے غلام رہے ہیں, اب نہیں ہے لیکن کبھی تو تھے. وہ مولا القوم من انفسہم, اور غلام قوم کے حکم میں ہوتا ہے, نہ ہمیں لینا جائز نہ آپ کو لینا جائز. یہ زکات خور, زکات چور, سادات, یہ غلاموں کے حکم میں بھی نہیں, ورنہ یہ ہمیشہ پرہیز کرتے. شکر ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ علی الاطلاق عدم جواز کا ہے. فتاوی دارالعلوم میں, قدیم میں, جدید میں, امداد الفتاوی میں, کفایت المفتی میں, جامعہ کی طرف سے اس پر ایک محقق مقالہ لکھا گیا ہے, احسن القربات فی عدم جواز الزکات الی السادات. امت مسلمہ کے تمام اقوال جمع ہے, اور راجح قول یہی ہے کہ کسی صورت جائز نہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سادات نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک شخص آیا, یہاں کراچی میں آباد ہے, جہانگیرے کا, دا جہانگیری شاہ اعلان دی دل تیلی کی دی سید جیلانی ہے. میں لگا تھا سو ہی ہو بتاؤ شاہ خیلان نہیں ہوئی یوں کہنا میں دل تسنگ سے دانش ہوئی تو یہ نا جی میں اس پی سی پی ملا بھی کسی کے
من کا زبان لی متعمدا فلیتبو مقعدہ من النار.
بخاری شریف مسلم. پیغمبر کہتے ہیں جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ جہنم میں اپنی جگہ متعین کرے. وہ ایک شخص ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا, کراچی آ رہا تھا, موسم خراب تھا, جہاز کو جھٹکے لگ رہے تھے اور زیادہ لگ رہے تھے, تو سیٹ سے اتر کر کہا خدایا میں سید نہیں ہوں, مجھے پتا ہے, لوگ جھوٹ بول کے مجھے سید کہہ رہے ہیں، میری توبہ ہے، مجھے خود سنایا یہی آگے، تو کہا جہاد رک گیا. میں نے کہا آپ کی وجہ سے گر رہا تھا. میں نے کہا اب کیا حال ہے؟ آپ کی مرضی ہے، کہہ دیکھیں. پھر جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہو گیا. میں نے کہا اس جھٹکے کو یاد کرو جو آپ کو کہے، پلٹ کے کہو گے نا ہم سادات نہیں ہیں. امام الاثر محدث کبیر فقیہ علی الاطلاق آیۃ من آیات اللہ، حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ایک جلسے میں ان کے لیے اعلان ہوا. آپ نے اس سے لاؤڈ سپیکر کھینچا کہ مجھے دے دو. فرمایا سادات ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم سادات کے سامنے ذرہ بے مقدار ہے. میرا نام انور شاہ ہے اور میرے والد کا یہ، دادا کا یہ، ہم سادات نہیں ہیں. غلط فہمی ختم کر لو، توبہ استغفار کرو. پھر اس کو پکڑ رہا ہے. دیکھیے الانور شاہ صاحب پر لکھی گئی سب سے محقق کتاب. بہرحال یہ ضمنی مسائل آ گئے. اصل مسئلہ یہ بیان کر رہا تھا کہ حضرت سے پوچھا گیا کہ ایک شخص دن بھر نفلی روزہ رکھتا ہے، رات بھر نوافل پڑھتا ہے، اتنا بہترین آدمی ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے. اور دوسرا ایک عالم ہے جو نمازیں پڑھاتا ہے اور پھر واس کرتا ہے، مسائل سمجھاتا ہے، ان دونوں میں کون سا افضل ہے؟ تو حضرت نے فرمایا فضل العالم الذي يصلي بالناس المكتوبه ثم يجلس فيعظ الناس على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على ادناكم. اس عالم کی فضیلت جو فرض نماز پڑھا کر لوگوں کو مسائل سمجھاتے ہیں، اس عبادت گزار پر جو دن بھر نفل روزہ رکھے رات بھر نفلی عبادت کرے، اتنی فضیلت ہے جتنی میری فضیلت تم میں سے ایک عام آدمی پر. اور فرمائے انما بعثت معلما، مجھے بھی علم کے ساتھ مسائل سمجھانے کے لیے بھیجا گیا. واخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. الله أكبر كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمتهم، وفي رواية ولعامتهم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم، ملك بر ورب رؤوف رحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين. اللهم صل وسلم على سيد الرسل والنبيين، سيد الأولياء والمتقين، سيد الغرر المحجلين، سيد الشفعاء يوم الدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، زبير بن العوام في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم خير النساء بني اسرائيل مريم وخير النساء هذه الامه خديجه متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام أخرجه الشيخان وقال لبنتي فاطمة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف رواه البخاري إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم جو حضرات جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور نمازیوں کا پورا احترام فرمائیں نہ نمازی کے آگے گزرے نہ آگے جا کے بیٹھے انتظار کرے آواز ہر جگہ پہنچتی ہے جی سلام کے بعد دعائیں لکھی ہے پورے خاندان و گھرانے کے لیے جزاکم اللہ خیر نکاح کے موقع پر جو چوہارے اچھال کر بانٹنے کی سنت ہے یہ کس حدیث مبارک تمام حدیثوں میں ہے ان سروت تو میں رات پیغمبر فرماتے کھجورے بانٹو بکھراؤ ایسے پھینکو منتشر کر دو نہ سرین سرو کے معنی آتے ہیں کھجورے بکھیر دینا یہ عربی سنت ہے اب بھی حرمین میں یہی طریقہ ہے نکاح کے بعد ایسا پھینکنا شروع کر دیتے هل يلزم على المفتي او ناقل الفتوى ان يتبع اصول الافتاء ما ذكر الله ابن عابدين لا يجب عليه لان ابن عابدين قد زل في كثير من المواضع وليس له رسوخ قائم في الافتاء حتى نقل عنه غير ما ينقل وينسب الا ينقل عنه الا بالتدبر اذا وافقت معه اكثر اهل الفتاوى والا فقد يشذ شذوذا کچھ عرصے پہلے میرا آپریشن ہوا ہے اور ڈاکٹر نے مجھے زمین پر بیٹھنے سے منع کیا نماز میں کھڑے ہو کر قیام و رکوع کر سکتی ہوں اور سجدہ کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے کرتی ہوں جب زمین پر بیٹھنا دشوار ہے تو آپ کے لیے کرسی متعین ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جب زمین پر سجدہ نہ کر سکے جب بیٹھنا ہی مشکل ہے تو سجدہ کہاں کرے گی تو پھر قیام کے بجائے قعود بہتر ہے بیٹھ کر نماز پڑھنا اور رکوع بھی اشارے سے ہوگا اور سجدہ اس سے زیادہ اشارہ ہوگا زیادہ نیچے کی طرف ہوگا نماز درست اور صحیح اللہ تعالیٰ آپ کو بیماری اور شفا دے آمین دادا کے بھائی کی بیوی سے نکاح ہو دادا کے بھائی کی بیوی پتہ نہیں کیا چکر ہے دادا کے بہت دور تک چلے گئے دوبارہ اس کے 32 دانت نکل آئے اور بال کالے ہو گئے یا اتنی بوڑھیا سے نکاح کوئی زیادہ سنت طریقہ ہے دادا کے بھائی کی بیوی اور آپ نکاح کر رہے ہیں دادی سے نکاح کے لیے تیار ہوئے خیال رکھو ذرا نہ ہمیں دھوکہ دو نہ خود غلط نکاح کرو اگر کوئی مر رہا ہو تو اس کو اپنا خون دینا یوں مت کہو ایسا کہو کہ شدید مجبوری میں جب حاذق مسلم ڈاکٹر کہے کہ اس وقت اس کی جان بغیر کسی کے خون دیے اور اس کو خون چڑھائے بچنا دشوار ہے تو علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ ایسی سخت اور تکلیف دہ حالت میں دم الغیر کام آ سکتا ہے، ہدیتن بھی اور قیمتن بھی، فتویٰ جواز کا ہے. جس طرح جمعہ کی فرض نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں فجر میں سورہ دہر پڑھنا ہے، اس طرح جمعہ کی فجر کی سنتوں میں کون سی سورتیں پڑھنا چاہیے، اختیار ہے، جون سی چاہے پڑھ سکتے. ایک شخص کا معمول ہے کہ دو دو مہینے تک اپنی بیوی سے بستری نہیں کرتا اور غلط طریقوں سے اپنی جنسی خواہشیں پوری کرتا ہے، خلع کے مطالبے پر بھی آمادہ نہیں. ایسے میں کورٹ سے لیا گیا یک طرفہ خلع قابل اعتماد ہوگا. اگر یہ صورتحال درست ہے جو آپ نے لکھی ہے تو کورٹ پنچاہت کے حکم میں ہے اور ایسے زانی و فحاش ہے، بیوی دور کرنے کے لیے پنچاہت کی تنسیخ کافی ہے، مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے. ہمارے علاقے میں ایک امام صاحب، اس نے کہا ہے کہ ایک رکعت بھی پڑھ سکتے ہو وتر کی، اور وہ حدیث بطور دلیل پیش کر جھوٹ بول رہا ہے. ایک رکعت کہیں ثابت نہیں، جو بھی پڑھتے ہیں دو کے ساتھ ایک پھیلاتے ہیں، البتہ وہ بیچ میں سلام پھیرتے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ سلام پھیرنے سے نماز میں فصل نہیں ہو رہا، اور جمہور امت، امام بخاری کہتے ہیں منذ ادرکنا الناس یوترون بثلاث، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے مسلمان تین وتر پڑھتے ہیں. تو یہ کہاں سے ٹیڑھا پیدا ہوا ہے جو ایک رکعت منواتا ہے؟ ایک رکعت پڑھنے سے منع فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ البتیرا، بتیرا اسی ایک رکعت کو کہتے. ایک آدمی جہاز گرنے سے ہلاک ہوا تو اس کی لاش ملی انہیں، اس کا سوال جواب میں پتہ نہیں قبر منکر، سوال جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، منکر نکیر کریں گے، آپ کو تو قبر میں نہیں بلا رہے، کیا آپ اتنے پریشان ہیں؟ اور یہ کوئی زبانی جمع خرچ نہیں ہے، احادیث قطعیہ یقینیہ ہے. جس سرزمین پر جہاں اس کے ذرات ہوں گے، شوشے ہوں گے جسم کے، اللہ اکٹھے کر دے گا اور ایک حسین جمیل انسان بن کے پھر اس سے سوال ہوگا. بخاری شریف میں موجود ہے ایسا واقعہ. جی، اگر کوئی شخص جماعت کے درمیان بے ہوش ہو جائے تو نمازی اس کو اٹھا سکتے اور نماز توڑ سکتے ہیں؟ ہاں، اس کی جان بچانے کے لیے جتنے آدمی اس کے اٹھانے کے لیے ضروری ہے اتنے لوگ نماز توڑ سکتے ہیں، بعد میں پڑھ لیں. اللہ آپ کو اور آپ کے فرزند کو شاہ ولی اللہ و شان و رشاہ جیسے بنا دے، آمین. ہم عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مسجد حرام میں عصر کی نماز وقت سے پہلے ہوتی ہے. اس طرح باتیں آپ نہ کریں، مسجد حرام میں تمام نمازیں صحیح ہوتی ہیں. یہ ائمہ کا اختلاف ہے کہ ظہر کب ختم ہوتا ہے. حضرت امام اعظم کا مسلک یہ ہے کہ مثلین کے بعد عصر شروع ہے، اور ان کے نزدیک مثل ثانی میں عصر ہے. یہ مجتہدوں کا اختلاف ہے. وہاں حرمین میں ان کے اوقات میں حنفی کا نماز پڑھنا درست اور صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تعدیل الارکان واجب ہے، اس کے ترک کی وجہ سے کیوں سد سہو لازم نے سہو لازم ہے اگر یہ متحقق ہو جائے. نماز میں درود شریف کے بعد اللہ ربنا آتنا فی الدنیا دعا پڑھنا بہتر یا رب جعلنی، دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور ربنا آتنا فی الدنیا زیادہ بہتر ہے. بچے کا نام محمد ابو بکر رکھنا صحیح ہے. کوئی عورت اپنے شوہر کا نام لے کر، آج کل تو عورتیں نام لیتی وغیرہ، کلاس فیلو بنی ہوئی. زید نے اپنی داڑھی منڈوائی ہے اور اس کی بیوی کا کہنا ہے کہ آج تو بہت اچھے لگ رہے ہو، اس صورت میں نکاح برقرار رہے گا؟ گناہ کا جملہ ہے اگر اس خاتون کا مقصد داڑھی مونڈنا اس کو حلال اور جائز سمجھنا ہو، پھر تو کافر ہے، اسلام سے خارج ہے. اور اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ میں بھی عورت ہوں، تو بھی میری جیسی عورت ہو گئے، تو ٹھیک ہے، عورت عورت کی تعریف کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، نام محمد مرتضیٰ قریشی رکھنا ہے، ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے. یاد رکھنا کہ قریشی قصائی کو کہتے ہیں. اولاد کے نام کے ساتھ دادا پردادا کا نام لگانا جائز ہے, بہتر ہے. قریشی وریشی کی ضرورت نہیں ہے. باقی ٹھیک. اختری خاتون اسپتال میں اپنے ایڈمٹ ہے, ان کی صحتیابی, عمر درازی, شفائے آمین. اللہ پاک صحت دے, شفا دے. عورتوں کے نام ایسے بے ڈھنگے سے لکھنا بے ادبی ہے. ویسے خاتون لکھو, کسی کی خالہ, کسی کی پھوپھی, کسی کی ماں. میں قرضوں میں جکڑا ہوا ہوں, آپ سے دعا ہے کثرت سے استغفار کرے, اللہ تعالیٰ قرضوں سے نجات دے دے گا. میرا سارا کاروبار ختم ہو چکا ہے, اللہ اس کے لیے بھی استغفار کی توفیق دے, خیر ہو جائے گی انشاءاللہ. میری بہن کا آپریشن ہو چکا ہے, ابھی تک ہوش میں نہیں آئی. اللہ تعالیٰ جلدی زندگی اور صحت بحال فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و نبیک و نجیک محمد احمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک و صلی وسلم علیہ. جتنے لوگوں نے بیماروں کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ انہیں کامل صحت, شفا, تدرستی, زندگی عطا فرمائے. جو فوت ہوئے ہیں, اللہ ان کی بخشش فرمائے. ہمارے بھائی مولانا محمد طیب صاحب پنج پیری, ان کے صاحبزادے جو سات بیٹیوں کے بعد بیٹا تھا محمد یمان, موٹر سائیکل کے حادثے میں انتقال کر چکا ہے. حضرت مولانا اور ان کے خاندان اور ان کے عقیدت مندوں کے لیے بڑا سانحہ ہے. اللہ انہیں اور سب کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے, اور اس بڑے سانحہ کے صلے دونوں جہانوں میں عطا فرمائے. اس قسم کے جتنے واقعات اور حادثات دنیا میں رونما ہوئے, پاکستان میں, شہر میں, اللہ ان سب کو نعم البدل نصیب فرمائے, دیگر ہموم و غموم سے حفاظت عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ.